حسین یا حسین
یہ عزائے حسین در سے گائے حسین
یا عزائے حسین در سے
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین وهو ارحم الراحمین فی موضع العفو والرحمة واشد المعاقبین فی الشدة والنقمة ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله البشير النذير السراج المنير مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما قرة عين الرسول الزهراء البتول ومولانا صاحب العصر والزمان أما بعد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما
اللہ نے محترم سورہ مبارکہ فرقان کی آیت نمبر 63 سے آپ کے سامنے کچھ نکات کو بیان کیا. 63 سے لے کر تقریباً 77 تک 77 تک کی جو آیات ہیں اس میں خداوند عالم نے عباد الرحمن کی خصوصیات کو بیان کیا. جو مومنین ہمارے ساتھ شروع سے چل رہے ہیں ان کے ذہن میں بات ہے کہ ہم نے اس موضوع کو کیوں لیا. عباد الرحمن عبد الرحمن کی جمع ہے. عبد الرحمن یعنی جو عقل مند انسان ہے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کے مطابق. اس موضوع کو ہم نے آپ کے سامنے اس لیے رکھا تھا کہ ہمارے سامنے جو دور آنے والا ہے وہ ایک عاقلانہ اور عادلانہ دور ہے. ہم جس سمت میں بڑھ رہے ہیں وہ عاقلانہ اور عادلانہ دور ہے. یعنی امام عصر اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کی حکومت عباد الرحمن کیسے عقل مند لوگ ہیں. جو لوگ آج پہلی بار آئیں فقط ان کے لیے بیان کر دوں تاکہ تھوڑا گفتگو میں وہ شامل ہو سکیں کہ امام علی علیہ السلام سے پوچھا گیا مل عقل, عقل کیا ہے, عقل کس چیز کو کہتے ہیں, عقل کی خصوصیات کیا ہیں. ہماری اور آپ کی عقل کے پیمانے الگ ہیں. جو عاقل افراد ہیں انہوں نے عقل کا پیمانہ کچھ اور دیا. امام نے بیان کیا اس کے جواب میں جب پوچھا گیا مل عقل مولا عقل کیا ہے, امام نے کہا العقل ما عبد به الرحمن وقت سوا به الجنان. عقل وہ ہے جس سے رحمان کی بندگی کی جاتی ہے اور جنت کو حاصل کیا جاتا ہے. یہاں سے ہم نے یہ تعریف نکالی کہ عبد الرحمن کون ہوا, جو عقل انسان ہے, عقل مند انسان ہے. دوسرا ہم نے مقدمہ یہ بیان کیا تھا کہ امام عصر کی جو حکومت ہے, چونکہ امام عصر کی حکومت میں ہر شے اپنی مکمل صلاحیت کو پانے میں کامیاب ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ دنیا کا نظام حق امام عصر کے ہاتھوں نافذ ہونے والا ہے. یعنی جیسا کہ خدا نے بنایا ہے ویسا ہی یہ کائنات اپنے رنگ کو پا سکے گی. جتنی صلاحیت خدا نے چیزوں کے اندر رکھی ہیں, اور اس کے ذیل میں بیان کیا تھا کہ زمین کے اندر صلاحیت بہت زیادہ ہے, لیکن ابھی زمین نے اپنی ان صلاحیتوں کا مکمل اظہار نہیں کیا. روایت نے کہا کہ جب مولا تشریف لے کر آئیں گے ان کی حکومت قائم ہو جائے گی تو زمین اپنے تمام خزانوں کو اگل دے گی. جو کچھ زمین کے اندر ہے سینے میں چھپا ہوا ہے سب آشکار ہوگا. آسمان اپنی برکتوں کو نازل کریں گے. وہ آج بھی برکت آسمان سے نازل ہوتی ہے, لیکن یہ مکمل برکتیں نہیں ہیں جو آسمان سے نازل ہو رہی ہیں. زمین نے مکمل خزانوں کو نہیں اگلا. یہ کیوں ہو؟ اس وجہ سے کہ ابھی خدا کا یہ نظام اپنی بالیدگی کی طرف نہیں آیا. امام کے آنے کے بعد کیا ہوگا؟ ہر شے اپنے کمال کو ظاہر کرے گی. تو کیسے ممکن ہے عزیزان محترم کہ یہ زمین اور زمان اور آسمان تو اپنے کمال کو پا سکیں مگر جس انسان کی خاطر یہ سارا کائنات کا نظام بنایا گیا ہے وہ انسان اپنے کمال تک نہ پہنچ سکے؟ یہ ممکن نہیں ہے. لہذا جب ہر شے کمال تک جائے گی تو انسان اپنے وجود کی تمام صلاحیتوں کو اس زمین پر آشکار کر پائے گا. انسان کے وجود کی صلاحیتیں ظاہر ہوں گی یعنی انسان اپنے کمال تک جائے گا. اب جب انسان کمال تک جائے گا تو انسانی عقل بھی کمال تک جائے گی اور اس کے بارے میں وہ روایت ہے کہ مولا تشریف لائیں گے تو انسان کی عقل پر ہاتھ پھیریں گے. ایک تعبیر بیان کی گئی, ہاتھ پھیرنے سے بیان کر دیا گیا آپ کے سامنے, یعنی انسانی عقل کمال تک پہنچ جائے گی, انسانی عقل کامل ہو جائیں گی. اسی کامل ہونے کے نتیجے میں انسان گناہوں سے, لالچ سے اور بری چیزوں سے بچ پائے گا. چونکہ قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی گناہ, نافرمانی, خطا, خدا کے راستے سے ہٹنے کا تذکرہ ہے, اس کے آگے خدا کی اگلی, قرآن کی اگلی آیت ہے کہ کیا تمہارے پاس عقل نہیں تھی جو استعمال کرتے, کیا تم نے عقل کو استعمال نہیں کیا. یعنی جہاں نافرمانی ہے وہاں عقل موجود نہیں ہے. اسی لیے جس جس کی عقل کامل ہوتی جاتی ہے اس کی اطاعت بڑھتی چلی جاتی ہے. اور یہ مقدر میں نے چار گفتگو جو خلاصہ بیان کر دیا آپ کے سامنے اب تک کی جو گفتگو تھی. اب عباد الرحمن ہم نے قرآن میں آ کے تلاش کیا کہ آیا خداوند عالم ان بندوں کی کچھ صفات بیان کرتا ہے کہ جن کو عقل مند کہا جاتا ہے. عبد الرحمن کی جگہ ہو گیا عباد الرحمن جمع, عباد الرحمن رحمان کے مند, یعنی عقل مند لوگ مولا کی تعریف کے مطابق. سورہ فرقان نے رہنمائی کی, یقین جانیے کہ یہ جو آپ کے سامنے گفتگو کی انتہائی سمیٹ سمیٹ کر کی ہے, اس کو میں اپنے مخصوص نوجوان دوستوں سے بیان کروں کہ جا کر سورہ فرقان کا مطالعہ کریں. اس میں عباد الرحمن کے اوصاف کے حوالے سے کتاب بھی شاید کوئی اردو میں موجود ہو اس کو بھی پڑھیے گا, کیونکہ یہ اوصاف ہماری مدد کریں گے ہمیں اس معیار تک آنے میں کہ جو امام زمانہ کی حکومت میں زندگی گزارنے کے معیارات ہیں. درود پڑھیے سب محمد علیہ وسلم. آج گفتگو کو یہاں آگے بڑھاؤں کہ یہ ہم جانتے ہیں کہ ہر جگہ کام کرنے کے تقاضے ہوتے ہیں, ہر چیز کے اندر کچھ احکام ہوتے ہیں جن پر عمل کرنا ہوتا ہے اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن سے بچنا ہوتا ہے. کوئی بھی شعبہ آپ لے لیجئے, کسی بھی جگہ آپ چلے جائیں, مثلا یہ مسجد ہی کی مثال لے لیجئے. اس مسجد کے اندر جب آپ آئے اور جہاں سے اس مسجد کا احاطہ کھینچ دیا گیا, آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے جوتے کو اتار کر آنا ہے. کیا نہیں کرنا؟ جوتے کو پہن کر نہیں آنا. ایک مسجد کی محسوس مثال ہے, احاطہ جہاں سے کھنچ گیا اس احاطے کے اندر اب آتے ہوئے کچھ کرنا ہے کچھ نہیں کرنا. دوسری چیز, اس احاطے کے اندر آتے ہوئے آپ نے پاکیزہ حالت میں آنا ہے. کیسی حالت میں نہیں آنا؟ جب نجس حالت میں ہو اس احاطے سے دور رہنا ہے. واضح ہو گئی نا بات؟ ہر جگہ کچھ کرنا ہے کچھ نہیں کرنا. میڈیکل میں آ جائیے, محسوس ترین مثال ہے, ڈاکٹر کے مطابق نسخے پر عمل کرنا ہے, کچھ چیزوں کو کھانا ہے کچھ چیزوں کو نہیں کھانا, کچھ دواؤں کو لینا ہے کچھ دواؤں کو چھوڑ دینا ہے. ایسے ہی ہے جس فیلڈ میں آپ جائیں گے ایسے ہی ہوگا. تو احکام الہی میں بھی ایسا ہی ہے. احکام الہی فقط کچھ کرنے کا حکم نہیں دیتے, وہ بھی بتاتے ہیں کہ جو نہیں کرنا وہ بھی بتاتے ہیں. اسی لیے ہمارے یہاں فروعات کے اندر امر بالمعروف بھی ہے اور نہیں عن المنکر بھی ہے. امر بالمعروف کرنا ہے, تاکید کرنی ہے, لوگوں کو بتانا ہے کہ یہ کرو. نہیں عن المنکر, لوگوں کو روکنا ہے کہ یہ مت کرو. اور نہیں عن المنکر کا حصہ امر بالمعروف سے اگر بڑھ کر نہ ہو تو کمتر نہیں ہے, کمتر نہیں ہے. اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام نے دونوں چیزوں کو بیان کیا. کیوں نکل رہا ہوں؟ انی اریدو ان اعمر بالمعروف. امام نے یہ نہیں کہا کہ میں فقط نیکی کے پھیلاؤ کے لیے نکل رہا ہوں. آج ہم امام حسین علیہ السلام کے اس دسترخوان کے اوپر بیٹھے ہوئے ایک دو دن, یعنی کل اور دن ہے اور آج آخری رات ہے ہمارے پاس. خدا انشاءاللہ اگلے سال کا محرم ہم سب کو نصیب فرمائے. اب تک ہم نے جتنا سیکھا ہو خدا ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. امام حسین علیہ السلام نے یہ دسترخوان بچھایا ہمارے اور آپ کے لیے, اور ہم نے آپ نے دو مہینہ آٹھ دن اس دسترخوان پر بیٹھ کر کچھ حاصل کیا ہے انشاءاللہ. خوب, امام حسین نے فقط یہ نہیں کہا کہ میں امر بالمعروف کے لیے نکل رہا ہوں, نیکی کو پھیلانے کے لیے نکل رہا ہوں. نہیں, دونوں چیزیں ساتھ ہیں. امر بالمعروف, اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر, نہیں انل منکر کرنے بھی نکل رہا ہوں. یہیں پر ہمارے لیے پیغامات ہیں جو اپنے آپ کو حسینیت سے وابستہ سمجھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر فقط اچھائی کو نہیں پھیلانا آپ نے. اگر آپ کی نگاہوں کے سامنے برائی ہے اور آپ کا حسین سے تعلق ہے تو آپ برائی کے سامنے خاموش نہیں رہ سکتے, چاہے وہ برائی کسی سطح پر بھی ہو, چاہے وہ برائی کسی جگہ پر بھی ہو, چاہے وہ برائی محلے کے اندر ہو, چاہے وہ برائی مسجد کے اندر ہو, چاہے وہ برائی ممبر کے اوپر ہو. اس پر وہ تعجب کی ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ممبر پر بھی بعض دفعہ برائیاں آ جاتی ہیں. وہ ہم سب کی ذمہ داری ہے, ہم سب کے اوپر یہ فرض ہے, کیونکہ یہ ممبر عزیزوں کسی پڑھنے والے کی میراث نہیں ہے. یہ ممبر اگر امانت ہے تو جناب زینب کی امانت ہے, جناب زینب کی امانت ہے. اور میں جانتا ہوں یہاں بیٹھے ہوئے جتنے افراد ہیں ان سب کے دلوں میں ابھی جو مدافعان حرم نے ایک نیا باب کھولا, مدافعان حرم کا ٹائٹل حاصل کیا جناب سیدہ کے زینب کے حرم کی حفاظت کی, یہاں بیٹھا ہوا ہر فرد ان لوگوں کو دعائیں دیتا ہے, نہ فقط دعائیں دیتا ہے, ان کے ساتھ شامل ہونے کی آرزو رکھتا ہے. ایسا ہی ہے تو پھر دفاع حرم اور دفاع جناب امانت جناب زینب فقط شام میں ان کے روزے کی حفاظت نہیں ہے, آپ ممبر کی حفاظت کیجیے آپ بھی مدافع حرم ہیں, آپ ممبر کی حفاظت کیجیے آپ بھی مدافع حرم ہیں. آپ کا کام بھی وہی کام ہے جو وہاں جانے والے شہدا نے انجام دیا. درود پڑی محمد والے محمد. امام حسین نکلے امر معروف نہیں ہے منکر کے لیے, بس دو چیزیں ہیں, دونوں چیزوں پر عمل کرنا, کچھ کرنا کچھ نہیں کرنا. اسی طرح سورہ مبارکہ فرقان نے بھی یہی انداز اپنایا ہے, کچھ چیزوں کا کہا. عباد الرحمن کون ہوتے ہیں؟ جو یہ کام کرتے ہیں اور یہ کام نہیں کرتے. آج جو نہیں کرنے والے کام ہیں اس پر فوکس کروں گا اور آپ کی زحمت کو تمام کروں گا. جو کام کرنے تھے عباد الرحمن کو وہ یہ تھا, پہلا کام تیزی سے گزر رہا ہوں, تواضع کے ساتھ زندگی گزار دیں. عباد الرحمن یمشون علی الارض ہونا, عباد الرحمن زمین پر تواضع کے ساتھ انکساری کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. اگلا حصہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, جب ان کے سامنے کوئی جاہل آتا ہے, ان پڑھ لوگ, نادان لوگ, بے شعور لوگوں سے ان کا آمنا سامنا ہوتا ہے تو یہ الجھتے نہیں ہیں, ان سے کہتے ہیں کہ ہماری طرف سے تمہیں سلام ہے. سلامتی سے مراد نکل جاتے ہیں. سلامہ کا ایک ترجمہ یہ کیا گیا تھا کہ خدا حافظی کا وقت ہے, جہاں گناہ ہو وہاں کہو خدا حافظ. اگلی آیت آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ یہ عباد الرحمن جو ہیں وہ خرچ کرتے ہیں, والذین اذا انفقوا, جب یہ خرچ کرتے ہیں یعنی خرچ کرنے والے ہیں, لیکن اس کے اندر بھی کیا کرتے ہیں, نہ اسراف سے کام لیتے ہیں, نہ افراط کرتے ہیں, نہ تفریط کرتے ہیں, نہ کنجوسی سے سارا مال روک لیتے ہیں, اور نہ ہاتھوں کو مکمل چھوڑ کر اپنے آپ کو خالی کر کے بیٹھتے ہیں, درمیانی راستہ لیتے ہیں. یہ وہ کام تھے جو کرتے ہیں. اس کے بعد کی آیات میں خدا بندہ عالم بیان کر رہا ہے جو یہ کام نہیں کرتے. عباد الرحمن, ایک بات اور بیان کر دوں, اجنبیوں کے بارے میں بات نہیں ہو رہی. عباد الرحمن یعنی بیٹھنے یہاں بیٹھنے والے تمام مومنین, آپ عباد الرحمن ہیں کیونکہ آپ کا تعلق کس سے ہے؟ مولا متقیان سے. آپ کا تعلق رسول اللہ کے بعد امام علی علیہ الصلوۃ والسلام سے. آپ اور میں جب 18 ذی الحج کو ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ 18 ذی الحج کو ایک دوسرے سے ملنے کے بعد, سلام کرنے کے بعد ہم کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایۃ امیر المؤمنین واولادہ المعصومین, شکر ہے اس خدا کا کہ جس نے اے برادر مومن مجھے اور تجھے علی کی ولایت سے وابستہ کر دیا ہے. علی کی ولایت امتیاز ہے ہمارا, دنیا و آخرت میں امتیاز ہے امام علی کی ولایت, ٹھیک ہے؟ لہذا امام علی کی تعریف کے مطابق عبد الرحمن یعنی مومنین یقیناً اس زمرے میں آنا چاہیے اور ہیں, موجود ہیں. اب ان ٹکڑوں پہ بیان کر دوں جو نہیں کرتا عبد الرحمن. خدا بیان کر رہا ہے والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر, یہ وہ گروہ ہے کہ جو خداوند عالم کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہیں دیتا. والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر, یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکاتے. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی بارگاہ ہمیں کسی کو شریک قرار نہیں دیتے. توجہ کیجیے گا, اپنے رب کا کسی کو شریک قرار نہیں دیتے. ہم اپنے رب کا کسی کو شریک قرار نہیں دیتے, البتہ ہمارے یہاں سازش کے تحت کام ہو رہا ہے. ہمارے یہاں بعض لوگوں کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ ممبر پر جا کر ایسی باتیں کریں کہ جس سے کیا نکلے, غلو کا راستہ نکلے. میں نے آپ کے سامنے جو تیسرے دن کی مجلس پڑھی تھی اس میں بیان کیا تھا کہ حتی اعتدال کا راستہ رسول اللہ نے بیان کیا مولا متقیان کی محبت کے اندر بھی. مولا متقیان کی محبت ہمارے ایمان کا جز ہے، ہم اس محبت کی خاطر جان دیتے ہیں، ایسا ہی ہے، ہماری تاریخ ہے۔ لیکن رسول اللہ نے خود بیان کیا ہے، اس کو بیان کرتا ہوا آگے پڑھ رہا ہوں، یا علی ہلاکا فی کا اسنان، اے علی تمہارے بارے میں دو لوگ ہلاک ہو جائیں گے، محب غال و مبغض پال، ایک وہ محب اور چاہنے والا جو غلو کرے گا، غالی ہو جائے گا، وہ ہلاک ہے، رسول اللہ کی زبانی وہ ہلاک ہے، جتنی محبت کا اظہار کرے، اللہ کے رسول نے کہہ دیا ہلاک ہے، ختم، اس کو ہلاکت ملے گی۔ اور دوسرا کون ہے؟ مبغض قال، وہ آپ کے فضائل کا منکر جو بغض رکھتا ہے آپ سے، آپ کی حقیقت کو تسلیم نہیں کرتا اور آپ کے مرتبے کو گھٹا دیتا ہے، آپ کی حقیقت سے انکار کرتا ہے، دونوں ہلاک ہو جائیں گے۔ راستہ کیا ہے؟ یعنی علی کو خدا کا بندہ مانتے ہوئے علی کے فضائل کے قائل رہو، علی کو ربوبیت کے مقام پر مت لے کر جاؤ۔ ہاں ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ مولا متقیان خداوند عالم کے اذن سے زمانے کی مشکل کشائی کرتے ہیں، اس میں کوئی شک و شبائی کی گنجائش نہیں ہے، اور یہ خداوند عالم نے وسیلہ بنایا ہے امام علی اور دیگر ائمہ علیہ السلام کو۔ یہاں پر میں ایک نقطہ بیان کر دیتا ہوں، آگے بڑھ جاؤں، کہ ہم علی علیہ السلام کے بارے میں شرک نہیں کرتے، اگرچہ ہمارے یہاں کچھ لوگوں کو پابند کیا گیا وہ کام کریں، آپ مومنین ہوشیار رہیں، جو میں نے شروع میں بات کہی ہے۔ عزیزوں، حضرت موسیٰ کا میں تیزی کے ساتھ تذکرہ کرتا ہوا چلا جاؤں کہ توسل اور خداوند عالم کا نظام کیا ہے۔ خداوند عالم نے خود قرآن میں کہا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ تک پہنچنے کے راستوں کو تلاش کرو، اللہ تک پہنچنے کے راستوں کو تلاش کرو، خدا نے یہ کہا ہے راستوں کو تلاش کرو، یعنی راستے میں نے دیے ہیں، تم تلاش کرو، اپنی طرف سے راستے بناؤ نہیں، اللہ تک آنے والے راستے ہیں، انہیں تلاش کرو۔ وَابْتَغُوا کا لفظ ہے، وَابْتَغُوا، اس تک آنے کے راستوں کو تلاش کرو، کون ہے راستہ؟ اہل بیت علیہ السلام، رسول اللہ کے بعد۔ حضرت موسیٰ جب اپنی قوم کے ساتھ پہنچے، میں نے شاید بیان کیا تھا، تکرار کر رہا ہوں اس کی، یا شاید بیان نہیں کیا، حضرت موسیٰ جب اپنی قوم کے ساتھ پہنچے دریا نیل کے اوپر، تو کیا ہوا؟ آگے دریا تھا، پیچھے فرعون کا لشکر تھا، راستہ نہیں تھا آگے جانے کا۔ خدا علم نے موسیٰ سے کہا موسیٰ اپنے عصا کو ماریے، کہاں ماریے؟ دریا کے اوپر ماریے۔ حضرت موسیٰ نے اپنا عصا مارا، راستہ بن گیا، موسیٰ کی قوم نکل گئی۔ ایک چھوٹا سا سوال ہے ان لوگوں سے جو ہر چیز کو شرک کہتے ہیں، کہ اس دریا نیل میں راستہ جو بنا، یہ موسیٰ کے عصا نے بنایا یا خدا نے بنایا؟ خدا نے بنایا، عصا کے اندر تو تاثیر نہیں ہے اس چیز کی۔ اگلی بات، جب پروردگار تو راستہ بنانے والا ہے، تو موسیٰ کو عصا مارنے کا تکلف کیوں کرنے کو کہا؟ کیوں کہا؟ تو نے ہی تو ارادہ کیا، تیرے ہی ارادے سے تو یہ دریا دو راستوں میں تبدیل ہوا۔ جب موسیٰ پہنچ گیا لشکر کے ساتھ بارے اللہ، تو ایسا کر دیتا کہ یہ راستہ خود بخود بن جاتا، موسیٰ نکل جاتے، شاید خدا کی طرف سے جواب آئے کہ یہ کائنات اسباب، سبب اور اسباب کے تحت چل رہی ہے، علت اور معلول کے تحت چل رہی ہے، کائنات کا آپس میں ایک ربط ہے، نظم ہے۔ اس ذریعے سے میں سمجھانا چاہ رہا تھا کہ میری ان شخصیات کو پہچانو کہ جن کو میں نے رہنمائی کے لیے خلق کیا ہے، ان کی حقیقتوں کو پہچانو، کرنے کو میں نے ہی کرنا تھا یہ کام، میں نے کر دیا، لیکن ان حقیقتوں کو، ان افراد کی شخصیات کو پہچانوانے کے لیے بھی بہت کچھ خدا نے کیا ہے۔ خب یہاں پر خدا نے پیغام دے دیا کہ دریائے نیل میں راستہ بنایا میں نے، ذریعہ کیا بنا؟ عصائے موسیٰ۔ اب اگر کسی جگہ عصائے موسیٰ لوگوں کی مشکل کشائی کر سکتا ہے، تو اگر خدا کسی کو ید اللہ قرار دے کر مشکل کشائی کروائے تو شرک کیسا ہے؟ کسی کو ید اللہ قرار دیا جائے، اور ید اللہ امام علی علیہ السلام، ید اللہ ہے زمین خدا پر۔ امام سجاد نے اپنی ایک دعا میں اس کو مانگا، خدا امام سجاد علیہ السلام عرض کرتے ہیں بار الہ اس زمین پر مجھے اپنے بازوؤں میں سے قرار دے۔ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا، جو بچے بیٹھے ہیں ان کے لیے بیان کر رہا ہوں، ہمارا مسلمہ عقیدہ ہے کہ خدا جسم و جسمانیت سے ماورا ہے، نہ اس دنیا میں نہ اس دنیا میں، کسی جگہ بھی خدا کو آنکھوں سے نہیں دیکھا جائے گا، چونکہ وہ جسم نہیں ہے۔ جسم جتنا وسیع ہی کیوں نہ ہو، بہرحال محدود ہوتا ہے، چھ ڈائمنشنز ہوتی ہیں ایک جسم کی، اس کے باہر نہیں ہوتا، ٹھیک۔ خدا بند عالم جسمانیت میں نہیں آتا، لہذا ہم جو یہاں بیان کر رہے ہیں، امام نے کہا مجھے اپنا بازو قرار دے، کیا مراد ہے؟ یعنی اے پروردگار، تو کہتا ہے کہ یتیموں کا کفیل میں ہوں، کفالت کرنے والا میں ہوں، یتیموں کی سرپرستی کرنے والا میں ہوں، تو پروردگار جب تو یتیموں کی سرپرستی کرنے والا ہے، تو پھر کبھی زمین پر آ کر کفالت کیوں نہیں کرتا؟ خدا کہے گا کرتا میں ہوں، لیکن میں خود آ کر نہیں کرتا، اس کے لیے لوگوں کا انتخاب کرتا ہوں، لوگوں کو موقع دیتا ہوں، لوگوں کو یہ سعادت عطا کرتا ہوں. امام سجاد نے اس حقیقت کی جانب اشارہ کیا کہ بار الہ تو اس زمین پر اپنے کاموں کے لیے جن لوگوں کو چنتا ہے ان میں مجھے بھی کھڑا کر دے. تیرے لیے تو یہ کام آسان ہے, تو نے تو بہرحال یہ کام لینا ہی ہے لوگوں سے, مجھے ان لوگوں میں کھڑا کر دے کہ جن کے ذریعے سے تو کام لے گا. اسی لیے قرآن کریم نے بھی بیان کیا ان حقیقتوں کو, یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ, اے صاحبان ایمان آؤ اللہ کے مددگار بن جاؤ. یہ جو شرک کی باتیں کرتے ہیں ان کے لیے یہ آیت بھی ہے کہ یہاں پہ خدا مدد مانگ رہا ہے, خداوند عالم محتاج نہیں ہے, خداوند عالم جو ہے وہ بے نیاز ہے مگر مدد مانگ رہا ہے. تو اس کی مدد کیسے کی جائے گی؟ پھر اس کے نبی کی مدد خدا کی مدد کہلاتی ہے. ایک جگہ دعا میں ہمیں سکھایا گیا ماہ رمضان کی دعاؤں میں کہ پروردگار وتجعلنی, مجھے ان میں سے قرار دے, ممن تنتصر بہ لدینک, جن کے ذریعے سے تو اپنے دین کی مدد لے گا, مجھے ان میں سے قرار دے دے, ان میں سے بنا دے, چونکہ تو یہ کام زمین پر آ کے خود نہیں کرے گا. بس پہلی چیز جس سے یہ بچتے ہیں عباد الرحمن اس آیت کے مطابق, والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر, خدا کے علاوہ کسی کی بندگی پرستش نہیں کرتے. جن کو خدا مند عالم نے اپنا جانشین قرار دیا ہے ان کو خدا کی طرف سے کاموں کو ہدایت کے لیے معمول سمجھتے ہوئے ان کے پیچھے چلتے ہیں. خدا نے رسول کو اپنا زمین پر جانشین قرار دیا, خلیفہ قرار دیا, اس کے پیچھے چلے. رسول نے اپنے بعد امام علی اور امام مہدی تک کا راستہ دکھایا, ہم ان کے پیچھے چلتے ہیں. سیدھا سیدھا راستہ ہمارا دین کا یہ ہے. والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر, والذین لا یقتلون, والذین لا یقتلون النفس, جو انسان کو نہیں مارتے بغیر کسی وجہ کے, الا بالحق, جو کسی کا قتل نہیں کرتے, یعنی ان سے کسی کو اذیت و آزار نہیں پہنچتی, الا بالحق, سوائے اس کے کہ جہاں جائز ہو. یہ جائز ظاہر ہے, جنگ کے موقع پر جائز ہوتا ہے, آپ کے اوپر کوئی حملہ کر دے جائز ہوتا ہے, خدا نہ خواستہ اس مسجد پر ابھی ہم بیٹھے ہیں باہر سے کوئی آ کے شرارت کرنا چاہے, کوئی حملہ کرے اور یہاں سے ہمارا نوجوان اس کا مقابلہ کرے اور اسے مار دے, اس کا خون ہماری گردن پر نہیں ہے, معاف ہے, اس لیے کہ ہم نے اپنا دفاع کیا. الا بالحق یہ ہے, الا بالحق جہاں دفاع کی ضرورت ہے, جہاں پر حملہ ہو وہاں اپنا دفاع کرنا ہے. اس کے علاوہ ایک عبد الرحمن کبھی کسی کی جان نہیں لیتا, ایسا کام نہیں کرتا جس سے کسی کی جان چلی جائے. اب یہاں پر جو نوجوان دوست بیٹھے ہیں ان کے لیے فقط ذہن کو واضح کرنے کے لیے ایک بات بیان کر دوں کہ جان لینا عزیزوں فقط یہ نہیں ہے کہ اسلحہ اٹھا کر کسی کی طرف گولی چلائی جائے, یہ نہیں ہے. جان لینا فقط یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو خنجر اور چاقو مار دیجیے اور اسے مر جائے, آپ کی غلط ڈرائیونگ بھی کسی کی جان لے سکتی ہے. عبد الرحمن کون ہے؟ جو ڈرائیونگ کے اندر بھی محتاط ہے. عبد الرحمن وہ نہیں ہے کہ جو فقط اسلحہ اٹھاتے میں محتاط ہے, جو تلوار اٹھانے میں محتاط ہے, نہیں, عبد الرحمن ڈرائیونگ میں محتاط ہے. عبد الرحمن وہ ہے جو بائک چلا رہا ہے محتاط چلا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر اس نے الٹا سیدھا کٹ مارا اور اس کی وجہ سے آنے والا کنفیوز ہوا اور اس نے گاڑی کسی جگہ روڈ پر کھمبے میں کسی جگہ جا کے مار دی اور اس کی جان اس کی وجہ سے چلی گئی, یہ ناحق مارا گیا. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ, جہاں حق ہوتا ہے وہاں ٹھیک ہے, اس کے علاوہ یہ جان نہیں لیتے. پھر بیان کرنا سے توجہ دیجیے گا, کتنی ہی اموات غلط ڈرائیونگ کی وجہ سے ہوتی ہیں, رانگ سائڈ جانے کی وجہ سے ہوتی ہیں. آپ جاتے ہیں, سامنے والا اپنے حق پر آ رہا ہوتا ہے, جانے والا غلط جا رہا ہوتا ہے, سامنے آنے والا کنفیوز ہو کر گاڑی مار دیتا ہے, اس کی وجہ سے کسی کو ٹکر لگ جاتی ہے, وہ مر جاتا ہے. کیا خیال ہے کہ اس چیز کا خدا کی بارگاہ میں کوئی حساب کتاب نہیں ہے کیا؟ اس کا حساب کتاب ہے. یہ کسی کو مارتے نہیں ہیں, الا بالحق, جہاں وہ اس کے علاوہ نہیں مارتے. اگلی آیت, اگلا ٹکڑا, ولا یزنون, عبد الرحمن کبھی بھی خلاف عفت کام کے نزدیک نہیں جاتا, یعنی زنا نہیں کرتا, زنا اس کی زندگی میں شامل نہیں ہو سکتا. امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا, جو غیرت مند ہے وہ زنا نہیں کر سکتا. اس کے ریورس کو آپ خود سمجھ لیجئے گا, یعنی جو کرتا ہے پھر وہ کیا ہے امام کے مطابق. یہاں پر بس چند نکات دوستوں کے لیے بیان کر رہا ہوں, آج آخری دن ہے اور اس لیے تھوڑا تیزی سے چل رہا ہوں. ابتدا ان چیزوں کی کہاں سے ہوتی ہے؟ روابط سے ہوتی ہے. جو نوجوان بیٹھے ہیں یونیورسٹی کالج اسکول کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے پیغام دے رہا ہوں, ان چیزوں کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ روابط سے ہوتی ہے. غلط کام تک پہنچنے کے لیے ایک زمینہ فراہم کیا جاتا ہے. آج کے دور میں آپ جس دور میں رہ رہے ہیں, نوجوانوں کے ایمان کو, جو بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے عرض کر رہا ہوں کہ آج کے نوجوان کے ایمان کو سراہنا چاہیے. آج کے نوجوان کا حق ہے کہ اگر وہ آج کے دور میں بھی دیندار ہے، دینداری پر عمل کر رہا ہے، قابل تحسین ہے، اس لیے کہ اس کے اوپر اتنا حملہ ہے، اتنا حملہ ہے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ مجازی دنیا کے اندر سائبر وار ہو رہی ہے، اس کو ہر طریقے سے پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے باوجود وہ نوجوان اہل بیت سے جڑا ہوا ہے، مسجد سے وابستہ ہے، قابل تحسین ہے۔ یہ نوجوان وہ ہے کہ جو رسول اللہ کی اس روایت کے مطابق کہ جب کہا گیا کہ آخری زمانے میں ایمان کی حفاظت بہت دشوار ہے، اتنی دشوار ہے کہ گویا دہکتا ہوا انگارہ اپنے ہاتھ پر رکھنا، انگارہ جب دہک جاتا ہے آگ اس کے وجود کا حصہ بن جاتی ہے، جس جگہ رکھے وہ جلا کر سوراخ کر دے گا۔ رسول اللہ کہہ رہے ہیں ایمان کو بچانا آخری دور میں ایسا ہے کہ جو ہے دہکتا ہوا انگارہ رکھنا ہے۔ اب آج کا نوجوان اگر دیندار ہے، دین سے جڑا ہوا ہے، اہل بیت سے جڑا ہوا ہے، جو ظاہری دین کے اصول ہیں ان پر عمل کر رہا ہے، قابل تحسین ہے، اس کے باوجود میں عرض کر رہا ہوں نوجوانوں سے کہ تمہارے اوپر حملہ بھی بہت زیادہ ہے، تم میدان جنگ میں کھڑے ہو۔ بار بار کہہ رہا ہوں کہ میدان جنگ فقط اسلحہ کا میدان نہیں ہوتا، فرہنگی میدان، ثقافتی میدان اس سے بڑا محاذ ہوتا ہے۔ دشمن جو کام محاذ جنگ پر اسلحے سے، گولے بارود سے حل نہیں کر پاتا، اس کو ثقافت و تہذیب کے ذریعے سے بھی حل کرنا چاہتا ہے، کلچر کے اندر آ کر حل کرنا چاہتا ہے، کلچرل وار کرتا ہے۔ یہاں پر آپ مومنین کے سامنے یہ چیز موجود ہے کہ ہم کلچر کے اعتبار سے، اپنی ثقافت و تہذیب کے اعتبار سے قدرے گر گئے ہیں۔ اس کی علامتیں ہمارے یہاں جو لباس آ چکا ہے، جو ہماری بچیوں کو استعمال کروانے کے لیے دیا جا رہا ہے، یہ سازشیں ہیں، ان کو سمجھیے۔ اس وقت آپ مارکیٹ میں جائیں گے، آپ کو بچیوں کے لیے مشکل سے اچھا لباس ملے گا، مشکل سے ملے گا۔ یہ ایک مومنوں کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ بہرحال اگلا جو ٹکڑا ہے وہ کیا کرے گا مومن؟ عبد الرحمن کیا نہیں کرے گا؟ زنا کے نزدیک نہیں جائے گا۔ اگلی آیت کیا ہے؟ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، اور جب ان کے سامنے ان کے رب کی نشانی و آیتوں کو پڑھا جاتا ہے، لم یخروا علیہا صما و عمیانا، تو کیا کرتے ہیں؟ یہ ان آیتوں کے سامنے سے بہرے اور جو ہے اندھے ہو کر نہیں گزرتے۔ وَإِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، اور جب ان کے سامنے ان کے رب کی آیات کو پڑھا جاتا ہے، لم يخروا عليها صما و عميانا، یہ عباد الرحمن وہ ہیں جو خدا کی آیتوں کے سامنے بہرے اور گونگے ہو کے نہیں گزرتے، بہرے اور اندھے ہو کے نہیں گزرتے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی توجہ کرتے ہیں، یعنی تفکر کرتے ہیں، یعنی غور و فکر کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، آیات دو حصوں میں بیان کی گئی ہیں، دو طرح سے بیان کیا گیا۔ ایک آیت وہ ہے جو مکتوب ہو، ملفوظ ہو، لکھی ہوئی ہو، جیسے قرآن کی آیات ہیں، اس کو بھی آیت کہا جاتا ہے، 6666 آیات اس میں خدا نے پیغام بیان کیا ہوا ہے، یہ آیات الہی ہیں۔ ایک معنی آیات کا نشانیوں کو بیان کیا جاتا ہے، نشانیاں ہیں، علامتیں ہیں۔ مثلا یہ درخت خدا کی نشانی ہے، اس نشانی کو آپ آیت کہتے ہیں عربی کے اندر، یہ آیت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو دیکھ کر آپ کا ذہن اس کے بنانے والے کی جانب متوجہ ہو رہا ہے کہ کس نے اس درخت کے اندر یہ صلاحیت رکھی کہ ایک چھوٹا سا بیج زمین کے اندر جاتا ہے، اس بیج میں کہ جسے میں اپنے ہاتھ سے مسل سکتا ہوں، کس نے اتنی طاقت رکھی ہے کہ وہ سخت زمین کا چینا سیر کر اپنے وجود کو، چیر کر اپنے وجود کو ظاہر کرتا ہے؟ کس نے طاقت رکھی ہے کہ وہ سخت زمین سے باہر نکل آتا ہے؟ اور کس نے طاقت رکھی ہے اس کے بعد اپنے آپ کو آگے بڑھاتا ہے، چھوٹے سے پودے میں تبدیل ہوتا ہے، پھر تنے میں آتا ہے، تنے کے بعد اس کے پتے آتے ہیں، ہر سال ایک خاص موقع پر اس کے پتے گرتے ہیں، جھڑتے ہیں، پھر دوبارہ آتے ہیں، تازگی عطا کرتا ہے، اس کے ذریعے سے انسان کو آکسیجن ملتی ہے۔ یہ ساری چیزیں انسان کو متوجہ کرتی ہیں، اس کا خالق کوئی بہت حکیم اور مدبر ہے جس نے حکمت کے تحت بنایا ہے۔ اسی درخت کے ذریعے سے انسان کا ذہن خدا تک جاتا ہے، چونکہ خدا تک پہنچتا ہے، یہ آیت الہی ہے، ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ لہذا جب ان کے سامنے آیات الہی کا تذکر کیا جاتا ہے، کیا کرتے ہیں؟ سوچتے ہیں، غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، ایسے ہی نہیں گزر جاتے، چاہے وہ ملفوظ لفظوں میں لکھی ہوئی آیات ہوں یا یہ نشانیاں ہوں، وہ توجہ کیجیے گا۔ عزیزو، اسلام میں غور و فکر کی اہمیت بہت زیادہ ہے، جس چیز کو بہت اہمیت دی گئی اسلام کے اندر وہ تدبر ہے، تفکر ہے۔ قرآن کی آیات اٹھا لیجیے آپ، قرآن نے کسی جگہ آپ سے نہیں کہا کہ یہ اللہ کی نازل شدہ کتاب ہے، اس کو خاموشی سے مان لو۔ کوئی ایک بھی آیت آپ مجھے دکھا دیجیے ایسے، میں اس کے برعکس آپ کو وہ آیتیں دکھاؤں گا کہ جہاں قرآن نے کہا ہے کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے، تم اس میں غور کیوں نہیں کرتے؟ تم اس میں تدبر کیوں نہیں کرتے, تم اس میں فکر کیوں نہیں کرتے؟ حالانکہ نازل کرنے والا خدا ہے, اس کی جانب سے آیا ہے, جس کے علم کے اندر کوئی خطا کی گنجائش نہیں ہے. اسی لیے ابتدائی آیات سورہ بقرہ کی ہیں, ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے, جس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, جس میں کوئی کجی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کی طرف سے آیا ہے. اس کے باوجود خدا کیا کہہ رہا ہے, غور کرو, ٹھیک ہے میں نے نازل کیا, تدبر کرو, یہ غور و فکر تدبر تمہارے راستوں کو کھولے گا. توجہ کیجئے گا ان آیات کی طرف, میں وقت کم ہونے کے سبب بہت تیزی سے گزر رہا ہوں. لہٰذا یہ آیات میں غور و فکر کرتے ہیں, سوچتے ہیں, سوچنے کی اہمیت کتنی ہے, وہ حدیث معروف آپ سب نے سنی ہے, تفکر ساعۃ افضل من عبادۃ سبعین سنا, ایک لمحے کا سوچنا, ایک ساعت اور ایک گھنٹے کا سوچنا 70 سال کی عبادت سے افضل ہے. اسلام ہے, یہ ہمارا اسلام بیان کر رہا ہے. ہمیں دوسری ویسٹرن کنٹریز جو ہیں ہم پر جہالت کے اور دوسرے لیبل لگاتی ہیں, کہتے ہیں کہ ان کا مذہب انہیں بیکورڈ رکھتا ہے. نہیں, ہمارا مذہب یہ ہے کہ جو چند لمحوں کے سوچنے کو 70 سال کے بغیر سوچے سمجھے سجدوں سے زیادہ افضل سمجھتا ہے. خدا کو وہ سجدہ قبول نہیں ہے جس کے اندر غور و فکر نہ ہو, خدا عالم اس عبادت کو قبول کرنے پہ تیار نہیں ہے. یہ بھی حدیث آپ کے سامنے کہ بغیر معرفت کے عبادت کرنے والا, بغیر معرفت کے عبادت کرنے والا ایسا ہے گویا چکی کو چلانے والا گدھا. یہ حدیث بیان کی میں نے آپ کے سامنے, چکی کو چلانے والا گدھا ہے, خدا کی نگاہ میں جس کے پاس معرفت نہیں ہے, شعور نہیں ہے, تدبر نہیں ہے. مثال خوارج, مثال کربلا میں امام حسین کے مقابلے میں آنے والے نمازی, تدبر نہیں ہے, فکر نہیں ہے, غور نہیں ہے, تمہاری نمازوں کا کوئی حاصل نہیں ہے. خوب توجہ کیجئے گا, تفکر الساعۃ افضل من عبادۃ سبعین سنۃ, 70 سال کی عبادت سے افضل ہے کون سا تدبر اور تفکر. اس کی اگر محسوس مثال دی جائے جس سے فوراً ذہن چلا جائے کہ کیسے ممکن ہے چند لمحوں کا سوچنا 70 سال کی عبادت پر فوقیت رکھتا ہو, ہاں اس کو محسوس مثال دے کر بیان کر رہا ہوں, یعنی حر کی طرح سوچنا, یعنی حر کے انداز پر سوچنا. سمجھ میں آ گیا سب کو, فوراً ذہن میں آ گیا کہ واقعی حر کا چند لمحوں کا تفکر تھا, اس تفکر کا نتیجہ یہ تھا کہ حر لشکر نار سے نکل کر لشکر نور میں آ گیا, جہنم سے نکل کر جنت میں نہیں آیا, جنت کے جوانوں کے سردار کے قدموں میں آ گیا. اگر ادھر مارا جاتا تو کہاں مرتا, اس کا امیر کون ہوتا, اس کا سردار کون ہوتا, اس کی جان کس کی خاطر جاتی, اور ادھر مارا گیا ہے تو کس کی آغوش میں حر نے اپنا دم نکالا ہے. خوبصورتی کو محسوس کر رہے ہیں؟ یہ ہے تفکر ساعۃ افضل من عبادت سبعین سنۃ. ایسا تدبر و تفکر کرو, اب نوجوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں, ایسا تدبر و تفکر کرو اپنی زندگی کے بارے میں کہ جس کا نتیجہ تمہیں تمہارے زمانے کے امام کے سامنے لا کے ادب سے کھڑا کر دے. درود پڑے محمد والے. حر نے وہ تدبر کیا کہ اپنے زمانے کے امام کو پہچان کر, ان کی محبت کو پا کر ان کے قدموں میں آ گیا, مؤدب ہو گیا, متواضع ہو گیا, تمام خصوصیات حر کے پاس آ گئی. کیوں؟ کیونکہ سوچا تھا تھوڑا سا. اس سوچنے کی اہمیت اتنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فتح مکہ کر کے آئے تو فتح مکہ کے بعد رسول اللہ نے 10 لوگوں کا خون مباح قرار دیا تھا, رحمت للعالمین ہے, لیکن ان 10 افراد کی خصوصیات یہ تھی کہ انہوں نے اتنے کام برے انجام دیے تھے, اتنے لوگوں کو اذیت پہنچائی تھی, مارا تھا, کہ 10 افراد تھے ان کا خون رسول اللہ نے مباح قرار دیا, یعنی مسلمانوں کا اعلان کر دیا یہ 10 افراد جہاں نظر آئیں انہیں مار دیا جائے, حتیٰ کعبے کا پردہ پکڑ کے کھڑے ہوں مار دیا جائے. حالانکہ آپ کو معلوم ہے مکے میں کسی کا قتل کرنا جائز نہیں ہے, مکے میں خون ریزی کرنا جائز نہیں ہے, مخصوصاً کعبے کے مقام پر, لیکن رسول اللہ نے کہا ان کا خون معاف ہے, جو انہیں دیکھے مار دے. 10 افراد, انہیں میں ایک صفوان ابن امیہ بھی تھا, اس کا بھی نام تھا, اسے خبر ملی کہ میرے بارے میں بھی یہ حکم آ گیا ہے, مجھے جہاں دیکھا جائے گا مار دیا جائے گا. چھپ گیا, روپوش ہو گیا, اور روپوش ہونے کے بعد اب یہاں سے بھاگنے کا انتظام کرنے لگا, کسی طرح یہاں سے نکل جائے, مکے سے نکل جائے. اس کا ایک رشتہ دار تھا معاویہ اپنے وہاب, وہ رسول اللہ کے پاس آیا, اس نے آ کے رسول اللہ سے اس کے بارے میں گزارش کی, اس کے بارے میں کہا کہ آپ اس سے درگزر کریں، میں اس کو انشاءاللہ سیدھے راستے پر لاؤں گا۔ رسول اللہ نے اس سفارش کی بنیاد پر اور جو مصلحتیں رہی ہوں گی اس کے تحت اس کے خون سے کہا کہ ٹھیک ہے، اس کا نام اس فہرست سے نکال دو۔ اس کا نام اس فہرست سے نکل دیا، یعنی کیا مطلب ہوا کہ اب اگر یہ کسی کو نظر آئے گا تو وہ اس کو مار نہیں سکتا، اس کا خون معاف ہوا۔ بھی رسول اللہ کی خدمت میں آیا، ماں بھی اپنے وہاب کے ساتھ آیا، رسول اللہ نے اس کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا کہ دیکھو تمہارا خون معاف کیا گیا ہے، ابھی یعنی اب وہ مباح نہیں ہے، اب اس کو کہہ دیا گیا کہ تم کوئی نہیں مارے گا، لیکن میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں کہ تم اسلام پر عمل کرو، اسلام لے آؤ۔ خوب غور کیجئے گا، یہاں رسول اللہ نے ایک حق اس کے اوپر رکھا، کیا حق رکھا؟ اس کا خون معاف کر دیا۔ اب رسول اللہ اس سے بالاجبار بھی کہہ سکتے تھے خون معاف کروں گا، شرط یہ کہ کلمہ پڑھ لے، لیکن یہ رسول اللہ کا دین ہے، زبردستی نہیں ہے یہاں پہ، یہ اسلام ہے، زبردستی نہیں ہے۔ رسول اللہ نے کہا خون معاف کیا، نہیں کہا کلمہ پڑھ، دعوت دی کہ میں تجھے دعوت دے رہا ہوں تو اسلام قبول کر۔ اس نے پلٹ کر کہا مجھے 2 مہینے درکار ہیں، 2 مہینے میں کیا کروں گا؟ سوچوں گا، فکر کروں گا، غور کروں گا، اور اس کے بعد میں پھر میں فیصلہ سناؤں گا۔ اس نے یہ نہیں کہا 2 مہینے بعد اسلام لے کر آ جاؤں گا۔ خوب غور کیجیے گا، تفکر پر، فکر پر، غور و فکر پر بات کر رہا ہوں، یہ واقعہ یہاں اس لیے نکلا ہے۔ اس نے کیا کہا؟ مجھے 2 مہینے چاہیے، 2 مہینے دیجیے، میں سوچوں گا، غور کروں گا، فکر کروں گا، پھر بتاؤں گا، نہیں کہا کہ ایمان لے آؤں گا۔ جیسے ہی رسول اللہ نے سنا کہ یہ غور و فکر تدبر کی بات کر رہا ہے، رسول اللہ نے کہا تجھے 2 مہینے نہیں 4 مہینے کی مہلت دیتا ہوں، 4 مہینے کی مہلت دیتا ہوں، جا غور کر، فکر کر۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام یہ چاہتا ہے جو اسلام پر عمل کرے اپنے ارادے، اختیار اور اچھی فکر کے ساتھ عمل کرے۔ عزیزو یہ اسلام ہے، یہ رسول اللہ کا دین ہے، خود توجہ کیجیے گا۔ رسول اللہ نے اس کو 4 مہینے کا موقع عنایت کیا، حالانکہ میں آپ کے سامنے پھر کہوں کہ اگر کوئی اور انسان ہوتا تو کیا کہتا، نہیں 2 مہینے بہت ہیں، 2 ہفتے میں جواب چاہیے۔ رسول اللہ نے اس کو کیا کہا، 2 مہینے نہیں 4 مہینے لے لیں، 4 مہینے کا وقت دیا۔ اس 4 مہینے کی مہلت سے پہلے ہی اس نے غور و فکر کر کے نتیجہ پا لیا اور رسول اللہ کے سامنے اسلام لے کر آ گیا۔ اب یہ تفکر کی اہمیت ہے، یہ کیا کرتے ہیں، یہ عباد الرحمن کون ہیں کہ جن کے پاس یہ خصوصیت ہے، جب آیات الہی ان کے سامنے بیان کی جاتی ہیں غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں۔ نوجوانوں کو پھر دعوت فکر دیتے ہوئے آگے پڑھ رہا ہوں، دین کے نام پر جو کچھ سنو سن کر فوراً مان مت لو، اس پر غور کرو، فکر کرو۔ چونکہ میں نے قرآن کی مثال دی ہے، قرآن سے بڑی تو کوئی چیز نہیں ہے ہمارے پاس۔ قرآن نہیں کہہ رہا کہ مجھے سن کر ایسے ہی مان لو، قرآن کہہ رہا نہیں، غور کرو، فکر کرو، تدبر کرو، اپنی عقل کے ذریعے سے دین کو اپناؤ۔ عزیزوں اگر خدا چاہتا تو سب کے سب کو سجدہ کرنے والا بنا دیتا، اس کے لیے کون سی مشکل تھی؟ خدا نے اختیار دیا ہے انسان کو، اور دین کی خوبصورتی ہی یہ ہے کہ انسان اختیار کے ساتھ خدا کی بندگی کرے، اختیار کے ساتھ کرے۔ اس کی خوبصورتی کتنی ہے، یہ نوجوانوں کو بیان کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہوں کہ خوبصورتی یہ ہے کہ جب آپ کے پاس گناہ کرنے کی صلاحیت موجود ہو، جب آپ کے پاس اختیار موجود ہو کہ آپ صبح نماز فجر کے وقت اٹھنا چاہیں تو اٹھیں، نہ اٹھنا چاہیں تو نہ اٹھیں، خدا کی طرف سے کوئی فرشتہ آ کر آپ کو ہاتھ پکڑ کے تو نہیں اٹھاتا کبھی، آپ اٹھنے کے لیے اہتمام کرتے ہیں، الارم لگاتے ہیں، گھر والوں سے کہہ کر سوتے ہیں، تمام چیزیں ہوتی ہیں۔ جب ایک نوجوان اس اختیار کے ساتھ کہ جہاں اس کے پاس گناہ کا بھی اختیار ہے، جہاں اس کے پاس گناہ کی لذت بھی باقی لینے کا حق وہ اختیار موجود ہے، جہاں خدا کی نافرمانی کا اختیار موجود ہے، اس کے باوجود نوجوان خدا کے راستے پر آتا ہے، اپنی عظمت کو سمجھنا نوجوان، دوستوں سے کہہ رہا ہوں، کیا ہوتا ہے؟ رسول اللہ نے بیان کیا، ان اللہ قد یباہی بشاب العابد، جب کوئی جوان مرد، جب کوئی جوان انسان خدا کی بارگاہ میں عبادت فرما برداری کے لیے آتا ہے، خدا ملائکہ کے سامنے اسے دکھا کر فخر و مباحات کرتا ہے۔ توجہ کی، یہ کون فخر و مباحات کرتا ہے؟ خدا، بے نیاز ہستی کائنات کی، بے نیاز ہستی کہ جس کو کسی کے سجدے سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں، کہ جس کو کسی کی نافرمانی سے کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے، وہ بے نیاز ہستی کہاں فخر و مباحت کرتی ہے؟ ملائکہ کو دکھا کر، دیکھو یہ ہے وہ انسان جس کو میں نے بنایا تھا، تم نے کہا تھا پروردگار اسے بنا رہا ہے جو زمین پر جا کر فساد پھیلائے گا، میں نے تم سے کہا تھا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یہ ہے نوجوان، اس کو دیکھو، یہ تمام تر گناہ کی صلاحیتوں کو رکھنے کے باوجود اس گناہ کو چھوڑتا ہے، اپنی آنکھوں کو بچاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میں راضی نہیں ہوں، اب جب یہ میری رضا کی خاطر یہ کام کرتا ہے تو تم گواہ رہنا، جب یہ میرے پاس آئے گا تو میں اس کو وہ کچھ عطا کروں گا جس میں اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی، دل کا سرور ہوگا، میں اسے وہ عطا کروں گا کہ جس کو اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ یہ میرے الفاظ ہیں، کیوں؟ کیونکہ میں وفا کرنے والوں میں سب سے زیادہ وفا کرنے والا ہوں۔ درود پڑھی محمد علیہ وسلم۔ تیزی سے پڑھ جاؤں، عباد الرحمن تین کام نہیں کرتے، شرک نہیں کرتے، قتل ناحق نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے۔ اس کے بعد اگلے کی آیت، جب قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو قرآن کی نہیں آیات کا تذکرہ کیا گیا، پڑھی جاتی ہیں یہ غور و فکر کرتی ہیں۔ اجی تو آیت کی دوسری قسم بھی بیان کر دوں، آیت فقط وہ نہیں تھی جو قرآن میں، آیات یعنی جو ظاہری طور پر چیزیں نظر آ رہی ہیں جن کے ذریعے سے خدا کی حقانیت، خدا کی ربوبیت، خدا کی قدرت، خدا کی طاقت پر انسان کو اطمینان اور ایمان آ جائے، وہ خدا کی نشانی ہے۔ وقت کم ہونے کے سبب تیز چلتے ہوئے بیان کر رہا ہوں۔ آج کے دور میں مثلا یہ عباد الرحمن وہ ہیں کہ جو یمن میں جاری جنگ کو دیکھ کر اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ خدا مستضعفوں کو بہت جلد مستکبروں پر طاقت عطا کرنے والا ہے۔ یہ آیت ہے، یہ یمن کی جنگ سیاسی نہیں دیکھتے ہم، ہم یمن کی جنگ کو قرآن کی تعلیم کے سائے میں دیکھتے ہیں۔ یمن کی جنگ ایک آیت الہی ہے، خدا کی نشانی ہے۔ خداوند عالم نے کیا کہا؟ میں پابرہنہ لوگوں کو، ننگے پاؤں لوگوں کو کیا کروں گا، مستضعفوں کو کیا کروں گا، مستکبروں پر حکومت عطا کروں گا۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ جب ان آیات کو دیکھتے ہیں تو ان آیات کو دیکھ کر ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ آج کے دور میں جب یہ دیکھتے ہیں کہ یمن کے اندر ایک تحریک اٹھی اور اس نے اپنے حق کے دفاع کے لیے قیام کیا، تو یمن کے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو ننگے پاؤں، یہ محاورتن ننگے پاؤں نہیں، یہ تو محاورہ ہے ننگے پاؤں لڑنا۔ میں نے پہلے بھی یہاں مرکزی میں پڑھتے ہوئے کہا تھا کہ علامہ اقبال کا وہ جو شعر ہے نا، وہ یمن کے اوپر صادق آتا ہے کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ یہ آج یمن کے سپاہیوں نے دکھایا ہے، حقیقت میں ایسا ہے۔ ننگے پاؤں اگر میں کہہ رہا ہوں تو یہ محاورہ نہیں ہے، حقیقت میں ننگے پاؤں کے پاس، بہت ساروں کے پاس چپل بھی نہیں ہے پہننے کے لیے۔ چار سپاہی، پانچ سپاہی ایک جگہ جاتے ہیں، ایک کے یا دو کے پاس اسلحہ ہوتا ہے، سامنے دشمن پوری طاقت کے ساتھ ہے، مگر یہ خدا کی قوت و طاقت کے ساتھ جاتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ان کی چوکیوں پہ قبضہ کرتے ہیں۔ آج کتنا عرصہ ہو گیا یمن سرینڈر نہیں ہوا، یہ آیت الہی ہے۔ جب ان کے سامنے آیات الہی کو رکھا جاتا ہے، یہ کیا کرتے ہیں؟ ایمان لے کر آتے ہیں۔ یہ اس سے ایسے ہی نہیں گزرتے، یہ یمن کے حالات، ایران کے حالات، لبنان کے حالات، بحرین کے حالات کو دیکھ کر کیا کرتے ہیں؟ غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں کہ یہ تمام حالات ہمیں اس طرف لے کے جا رہے ہیں کہ اس آنے والے کے قدموں کی آہٹ سنائی دے رہی ہے۔ یہ حالات سے کیا کرتے ہیں؟ اس آہٹ کو سنتے ہیں۔ اب جب اس آہٹ کو سنتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے کہ ہمارا وہ امام کہ جس کے آنے کی وعدہ خدا نے انبیاء کو کیا تھا، جس کے سہارے سے آئمہ علیہ السلام کو وعدہ دیا گیا، جب جناب زہرا سلام اللہ علیہا کربلا کے مصائب کو دیکھ کر مضطرب ہوئی، تو جس امام کو دکھا کر خدا نے زہرا کے دل کو تسلی دی تھی، اس امام کے آنے کا وقت ہو گیا۔ یہ یمن کے حالات کو دیکھ کر، یہ آیات الہی ہیں۔ جب آیات الہی کو دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ بہرے گھوم کے نہیں گزرتے، یہ حالات کو دیکھ کر نہیں کہتے ہمارا اس سے کیا سروکار ہے، نہیں، یہ غور کرتے ہیں کہ خدا کیا کر رہا ہے۔ دوسری نشانی بیان کر دوں، یہ جب اربعین کی اس عظیم و شان واک کو دیکھتے ہیں تو انہیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اربعین کی عظیم و شان واک کسی انسان کا پلان نہیں ہے، خدا وند عالم کے دست قدرت سے ایجاد ہونے والا ایک معجزہ ہے۔ یہ اس کو دیکھ کر سمجھنا شروع کرتے ہیں کہ خدا کچھ کرنے والا ہے زمین پر، خدا کچھ کر رہا ہے زمین کے اوپر۔ دو چیزوں کو بیان کیا آپ کے سامنے تیزی کے اندر، کیا آیات ہیں، کیا نشانیاں ان کے اندر، یعنی انسان انتہائی کمزور ہو کر بھی دشمن کے اوپر، ظالم کے اوپر غالب آ سکتا ہے۔ یہ آیت کہاں دیکھی؟ یمن میں دیکھی۔ اور دوسری آیت کہاں دیکھی؟ کہ انسان انتہائی نادار اور فقیر ہو کر بھی نفس کے اس مرحلے پر آ سکتا ہے کہ اگرچہ اس کی زندگی فقر و فاقے میں گزرتی ہے، لیکن وہ اتنا حوصلہ پیدا کرتا ہے کہ اپنی زندگی کی جو بھی مال و متاع ہو وہ دوسروں کی خاطر قربان کر دے۔ یہ کہاں نظر آیا؟ عربین واک کے اندر۔
یہ جو آپ لوگ گئے ہیں خدا انشاءاللہ آپ کو ہر سال نصیب فرمائے. اربعین کی مشین اس کے اندر آپ نے دیکھا ہے عراقی کس طرح خدمت کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جو گیا اس کی آنکھوں میں منظر آ گیا ہوگا, اس کے ذہن میں ہوگا. آپ نے دیکھا ہوگا وہ عراقی جن کے اپنے کپڑوں میں آپ کو پیوند نظر آئے ہوں گے, ان کے پاؤں میں ٹوٹا ہوا چپل آپ نے دیکھا ہوگا. بہت ساروں نے دیکھا ہوگا, سب نے نہیں دیکھا ہوگا, بہت ساروں نے دیکھا. یعنی وہ عراقی ہے کہ جو پورا سال جمع کر رہا ہے. عزیز و توجہ کیجئے گا انتقاد کی جانب, دنیا کا ہر انسان جمع کرتا ہے تاکہ محفوظ رکھے اپنے آئندہ کے لیے. عراق کی یہ قوم جمع کرتی ہے تاکہ اربعین میں آنے والے زائروں پر لٹا سکے, لٹا سکے. آپ نے دیکھا اپنے پہننے کا چپل ٹوٹا ہوا, اپنے کپڑے کے اندر پیوند لگا ہوا, مگر اس کے اندر یہ حوصلہ ہے کہ حسین کے زائروں کی خدمت کر رہا ہے. یہ نشانی ہے خدا کی, یہ خدا کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. کیا مطلب ہے؟ یعنی خدا دکھا رہا ہے کہ دیکھو وہ دور آنے والا ہے, مستضعفوں کو غلبہ ملنے والا ہے, تم اپنی امانتی کرو, تم تیار ہو جاؤ, تم اپنے آپ کو اس جگہ کے نزدیک لے کر جاؤ. دیکھو وہ دور آنے والا ہے, امام آئیں گے تو امام کے آنے کے دور میں کیا ہوگا؟ انسان اپنی صلاحیتوں تک پہنچے گا, انسان اپنی صلاحیت تک آئے گا. تو انسان کی صلاحیت کنجوسی کرنا نہیں ہے, سخاوت ہے, اربعین دکھا رہی ہے. انسان کی صلاحیت اپنی ذات کو بھلا کر دوسرے کی خدمت کرنا ہے, اربعین دکھا رہا ہے. یہ صلاحیتیں ساری سامنے آ رہی ہیں. ایک انگلش رائٹر نے بیان کیا تھا کہ اگر آج کے دور میں کسی کو یہ دیکھنا ہو کہ انسانی ویلیوز اقدار زندہ ہیں کہ نہیں ہیں, میں اس کو دعوت دوں گا کہ وہ اربعین واک میں شامل ہو جائے. اس کو نجف سے کربلا پورے راستے میں نظر آئے گا کہ انسانی ویلیوز زندہ کیسے ہوتی ہیں. انسانی ویلیوز زندہ ہیں. اب توجہ کیجیے گا, یہ اب آیات الہی ہیں, خدا کی نشانیاں ہیں. میں نے دو چیزوں کا فقط تذکرہ کیا, یمن اور کربلا, آیات الہی ہیں. اس کو دیکھ کر یہ لوگ کیا ہوتا ہے, ایمان میں اضافہ ہوتا ہے, ان کے دلوں میں خوشی کی لہر دوڑتی ہے. یہ اپنے آپ کو آمادہ کرتے ہیں کہ بارے اللہ پوری دنیا میں ایک لہر چل گئی, بس اب ہم نے اپنا کام کرنا ہے, ہم نے اپنے وجود کو اس امام کے قابل بنانا ہے, ہم نے اپنے کردار کو اس امام کے قابل بنانا ہے جس کے آنے کی نوید ہے. اور آج تو اسی امام کی مظلومیت کی شب ہے, آج تو اسی امام کی مظلومیت کی شب. بس عزیزان محترم, یہ کچھ کام ہے جو بیان کیے گئے. آخری آیت میں بیان کر دوں, فقط آیت بیان کروں گا, تفسیر میں نہیں جا پاؤں گا, وقت ختم ہو گیا ہمارا. اگلی ان کی خصوصیت کیا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے سامنے آیات الہی کی کی جاتی ہے تلاوت, تو یہ سوچتے ہیں, غور کرتے ہیں, فکر کرتے ہیں, ایسے ہی نہیں گزر جاتے. اور ان کی اگلی خصوصیت یہ ہے کہ جب یہ کسی برے کام کے سامنے سے گزرتے ہیں, والذین لا یشهدون الزور, گناہ کی محفل کو نہیں دیکھتے. جھوٹ کے معنی میں بھی آیا زور کا لفظ, کہ یہ جھوٹ نہیں بولتے, جھوٹی گواہیاں نہیں دیتے. اور ایک تفسیر کی گئی ہے, یہ گناہ کی محفلوں میں شریک نہیں ہوتے, گناہ کی محفل میں نہیں ہوتے. والذین لا یشهدون الزور, اور واذا مروا باللغو لغو, واذا مروا باللغو مروا کراما, جب یہ کسی برائی کے سامنے سے گزرتے ہیں تو یہ کرامت کے ساتھ, اپنی کرامت نفس کے ساتھ گزر جاتے ہیں, برائی کی جگہ پر ٹھہرتے نہیں ہیں. سورہ مومنون کے اندر آیا ہے یہ برائی کے اندر شامل نہیں ہوتے. والذین ہم عن اللغو معرضون, یہ برائی سے انکار کرتے ہیں, اس میں شامل نہیں ہوتے. ایک مرحلہ ہے خود برائی میں شامل ہونے کا, خود برے کام کو کرنے کا. اس آیت میں چونکہ پورے فرقان کی آیت ہے, خدا یہ نہیں کہہ رہا برائی نہیں کرتے, نہیں, برائی کی جگہ سے گزر جاتے ہیں, نکل جاتے ہیں. والذین اذا مروا باللغو مروا کراما, اس کو توجہ کیجئے گا, وقت نہیں رہا, میں اس کی تشریح نہیں کر رہا کہ کرامت کے ساتھ گزرتے ہیں. نوجوان دوستوں کو پھر ایک پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ بعض اوقات انسان خطا اس وجہ سے کرتا ہے کہ اس کے ساتھ رہنے والا ماحول اچھا نہیں ہوتا. قرآن میں عباد الرحمن کی خصوصیات خدا نے بیان کر دی. عباد الرحمن وہ ہیں جو نہ فقط خود نہیں برائی کرتے, برائی کی جگہ سے گزر جاتے ہیں. یہ اپنے دوست کے ساتھ غلط جگہ جا کے کھڑے بھی نہیں ہوتے, اپنے آپ کو بلا وجہ میں چیلنج نہیں دیتے کہ یہاں ہم تو برائی میں نہیں پڑھیں گے, ہمارا دوست پڑھ رہا ہے, نہیں. یہ اس قرآن کی اس آیت کو یاد رکھتے ہیں کہ جہاں پہ قرآن بیان کر رہا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ انسان اپنے ہاتھ کو کاٹے گا, اپنے ہاتھ کو مارے گا, اور کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا, کاش میں نے رسول کے راستے پر قدم رکھا ہوتا. یا ویلتا لیتنی, ہے وائے ہلاکت ہو گئی, کیا ہو گیا؟ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, اے کاش میں نے فلاں دوست کو, فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. یہ آیت ہے قرآن کی. اس آیت کے اندر سورہ فرقان کے اندر کیا آیا, یہ برائی کی جگہ سے گزر جاتے ہیں. یعنی اگر ان کو دوست لے کر بھی جائے, یہ نہیں سوچتے کہ میں تو نہیں کروں گا عمل, یہ دوست کرے گا, نہیں, اس جگہ سے گزر جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ایک اصول ہے کہ کسی چیز سے بچنے کے لیے احتیاط شرط ہے. ابھی آپ میں سے بہت سے لوگ ماسک لگا کر بیٹھے ہیں, سینیٹائزر لگا کر آئے ہیں, اسپرے کروا کر آئے ہیں, کس چیز کی وجہ سے؟ احتیاط کی وجہ سے. اس احتیاط سے آپ کیا کرتے ہیں, میڈیکل بھی کہتی ہے احتیاط علاج سے بہتر ہے, وہ عقل کا فیصلہ ہے, احتیاط کرو علاج سے بہتر ہے. دین بھی تو یہی کہہ رہا ہے, قرآن بھی تو یہی کہہ رہا ہے, احتیاط علاج سے بہتر ہے. یعنی دین یہ کہہ رہا ہے احتیاط کرو تاکہ تمہیں توبہ کرنے کی ضرورت نہ پڑے. واٹس ایپ پر بیٹھے ہوئے ہو, انٹرنیٹ پر بیٹھے ہوئے, احتیاط کے ساتھ بیٹھو, توجہ کے ساتھ بیٹھو, کیونکہ تمہارے سامنے جو ونڈو کھلی ہوئی ہے یہ ونڈو شیطان کے کارخانے میں سے ونڈو کھلی ہوئی ہے. یہ تمہیں اپنی طرف کھینچنے کے لیے کھلی ہوئی ہے, تمہاری صلاحیت کو کم کرنے کے لیے کھلی ہے. پوری توجہ کے ساتھ بیٹھو جیسے محاذ جنگ پر بیٹھتے ہو, کہ تمہاری طرف کوئی ایسی غلط چیز نہیں آنی چاہیے کہ جس کو تمہاری آنکھوں میں تمہارے زمانے کا امام نہیں دیکھنا چاہتا. احتیاط, احتیاط علاج سے بہتر ہے, احتیاط توبہ سے بہتر ہے. لہذا تو قرآن نہیں کہا, برائی کی جگہ پر بھی نہیں جاتے, اگر کبھی غلطی سے پاؤں چلے جائیں فوراً نکل جاتے ہیں, رکتے نہیں ہیں. اپنے آپ کو چیلنج نہیں دیتے کہ ہم تو بہت بہادر لوگ ہیں, ہم تو بہت مضبوط لوگ ہیں, ہم نے تو بچپن سے سیکھا ہوا, نہیں, اس جگہوں پہ نہیں جاتے, چونکہ انسان آہستہ آہستہ لے کے چلا جاتا ہے. آخری آیت, والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اور یہ کہتے ہیں, یہ ان تمام چیزوں کے ساتھ اپنے گھر پہ بہت اہمیت دیتے ہیں. مومن کی خصوصیات میں سے مومن اپنے گھر کو بہت توجہ دیتا ہے. والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین, یہ کہتے ہیں پروردگار ہمیں ہماری ازواج اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما, ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما. آنکھوں کی ٹھنڈک یعنی سکون عطا فرما. اب یہ سکون ہے عزیزوں, یہ فقط دعاؤں سے نہیں آتا, اس کے لیے گھر میں ماحول بنانا پڑتا, اس کے لیے گھر کے اندر ماحول کریٹ کرنا پڑتا ہے. وہ جو اسلام کے احکام ہیں ان پر اگر عمل کیا جائے تو پھر گھر کا ماحول ویسا بنتا ہے جیسے امام علی کے گھر کا ماحول تھا, وہ ماحول ہے. ان کے گھر کا ماحول بہت پرسکون ہوتا ہے, بلا وجہ کی لڑائیاں نہیں ہوتی, ماں باپ اولاد کے سامنے آپس میں تو میں نہیں کرتے, مزاج مختلف ہے, ہوتی ہیں چیزیں, مگر ماں باپ اتنے ہوشیار ہیں اولاد کے سامنے نہیں. اور اگر ماں باپ کی لڑائی اولاد کے سامنے ہو جائے تو وہ صلح بھی اولاد کے سامنے ہی کرتے ہیں, تاکہ اولاد دونوں چیزیں دیکھ لے کہ اگر لڑائی ہوتی ہے تو صلح بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ ان کی نگہ زندگی میں اہمیت ہے, گھر کی اہمیت ہے. لہٰذا خدا سے بھی کہتے ہیں, خدایا ہماری ازواج اور اولاد کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے. یعنی وہ گھر کا ماحول رکھ کہ ہمیشہ سکون رہے گھر کے اندر, گھر کے اندر ہمیشہ آرام دہ ماحول. اس کے بعد اگلی آیت, وجعلنا للمتقین اماما, اور یہ خدا سے درخواست کرتے ہیں. وہ گھر کا ماحول تھا, اب ایک مومن معاشرے سے لا تعلق نہیں رہ سکتا. اگلا ٹکڑا اجتماعی معاملات پر ہے. وجعلنا للمتقین اماما, پروردگار ہمیں متقی اور نیک لوگوں کا قائد اور رہنما, ہدایت کرنے والا بنا. ایک مومن معاشرے میں کردار ادا کرتا ہے, ادا کرنا چاہتا ہے, اس کے بغیر نہیں رہ سکتا. عبد الرحمن, معاشرے سے کٹ کر ایک خدا کا بندہ نہیں رہ سکتا. اگر معاشرے سے کٹ کر رہنا اسلام کے اندر کوئی تجویز شدہ عمل ہوتا تو ہمارے ائمہ علیہ السلام کبھی معاشرے میں زندگی نہ گزارتے. ہمارا ہر امام معاشرے کے اندر موجود ہے, اجتماع کے اندر موجود ہے, اجتماعی مشکلات کو حل کرتا ہوا نظر آئے گا. سیرت ائمہ کا مطالعہ کر کے دیکھ لیجیے, ہر امام آپ کو نظر آئے گا. مومن کی صفت بھی یہی ہے. اور آپ خدا سے مانگ رہے ہیں, وجعلنا للمتقین اماما, خدا ہمیں رہنما بنا دے, قائد بنا دے, رہبر بنا دے, آگے چلنے والا بنا دے. لیکن کس کے؟ متقیوں کے. اسی کے اندر بہت سے نکات ہیں. یعنی خدایا ہمیں کردار کی اس بلندی پر پہنچا دے کہ ہم نیک لوگوں کو کچھ تیری سمت کا راستہ دکھا سکیں, کردار کی وہ بلندگی و بالندگی عطا کر دے پروردگار. یعنی ہمیں امام المتقین کا عملی رہرو بنا دے, عملی پیروکار بنا دے, ہمیں رہنما قرار دے کہ ہمارے پیچھے پیچھے چل کر لوگ آئیں. عزیزوں, یہ جو آیت ہے یہ صرف آیت ہے, اس پر عمل ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ کتابی بات ہے؟ نہیں, یہ حقیقی بات ہے. مصائب کی طرف آ رہا ہوں. وجعلنا للمتقین اماما, ہمیں متقیوں کا رہنما قرار دے. آپ مجھ سے اس کی دلیل مانگے, میں آپ کے سامنے ایک خوبصورت دلیل رکھنے جا رہا ہوں, لیکن اس سے پہلے آپ کو دعا افتتاح کی طرف لے کر جاؤں گا. دعا افتتاح میں بھی آپ مومنین مانگتے ہیں, اللہم انا نرغب الیک بدولۃ کریمہ تعز بها الاسلام و اہلہ و تجعلنا فیہا وتذل بها النفاق واهلا. خدایا میں حکومت عادلانہ امام کی حکومت میں آنا چاہتا ہوں. سادہ الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، ترجمہ مفہوم پہ مانا کر رہا ہوں. پروردگار میں امام زمانہ کی حکومت میں زندگی گزارنا چاہتا ہوں. یہ کہہ کر آپ رک نہیں گئے، آپ نے کہا اس حکومت میں جہاں اسلام کو عزت ملے گی، اس حکومت میں جہاں نفاق سرنگو ہو جائے گا، منافق ختم ہو جائے گا. امام زمانہ کی حکومت وہ واحد حکومت ہے جہاں نفاق کا خاتمہ ہو جائے گا، کوئی منافق نہیں ہوگا، اس کی دلائل موجود ہیں. تزلو بہن نفاق کا واحلہ، آپ اس جملے پہ نہیں رکے کہ مجھے حکومت میں زندگی گزارنی ہے اور وہ اس کی خصوصیات ہیں. اگلا جملہ ہے وَتَجْعَلُنَا فِيهَا مِنَ الدُّعَاةِ إِلَىٰ طَاعَتِكَ. خدایا میں اس حکومت میں آنا تو چاہ رہا ہوں، مگر کیسے آنا چاہ رہا ہوں؟ تو مجھے ان لوگوں میں سے قرار دے جو تیرے راستے کی نشاندہی کرنے والے ہیں. وَتَجْعَلُنَا فِيهَا مِنَ الدُّعَاةِ إِلَىٰ طَاعَتِكَ، ان میں سے جو تیرے اطاعت کی طرف دعوت دے رہے ہوں. وَالْقَادَةِ إِلَىٰ سَبِيلِكَ، اور تیرے راستے کی طرف پرچم لے کر چلنے والے ہوں، ان کے پیچھے پیچھے لوگ آ رہے ہیں. یہ آیت دو ٹکڑے دعا افتتاح کے، اور وہ آیت ذہن میں رکھیے گا. اب اس کا میں عملی مصداق رکھنے جا رہا ہوں انتہائی مختصر گفتگو کے ساتھ. اس کا عملی مصداق کون ہے؟ قرآن کی آیات عمل کے لیے آئی ہیں. اس زمانے میں ایک شخص نے ہمیں دکھایا، بہت سے افراد ہیں، میں محسوس مثال رکھ رہا ہوں بھی آپ کے سامنے، کہ جس نے ہمیں دکھایا وجعلنا للمتقین اماما حقیقت ہے. والقادۃ الی سبیلک حقیقت ہے. کون ہے؟ نائجیریا کا وہ شخص جس کا نام ابراہیم زکزکی ہے. وجعلنا للمتقین اماما، متقیوں کا رہنما قرار دے. 40 سال پہلے نائجیریا کی زمین پر کوئی ایک شیعہ بھی نہیں رہتا تھا. اس شخص نے آنے کے بعد پیغام لیا، اسلام کو سیکھا، ایران سے انقلاب کا اثر لے کر گئے اور وہاں جا کر اس کی تبلیغ کی پیغام دیا. کیا ہوا؟ 40 سال کے اندر جس سرزمین کے اوپر ایک شیعہ بھی نہیں تھا، اس وقت لاکھوں کی آبادی شیعوں کی ہے. کس نے بنائی؟ ابراہیم زکزکی نے. وجعلنا للمتقین اماما کا عملی مصداق، والقادۃ الی سبیلک کا عملی مصداق. یعنی یہ شیخ ابراہیم مرکزی میں پڑھ چکا ہوں، تکرار سے بچنا چاہ رہا ہوں. یعنی ابراہیم زکزکی نے کہا خدایا میں زمانے کے امام تک اکیلا نہیں آنا چاہ رہا، اگرچہ اکیلا بھی آ جاؤں تو سعادت ہے، مجھے امام کے قدموں میں جگہ مل جائے سعادت ہے، لیکن کیوں کنجوسی سے کام لوں؟ خدایا کیوں اکیلا آؤں میں؟ کیوں نائجیریا کے مومنین کو تیرے ولی کا راستہ نہ دکھاؤں؟ میں حسین پر تنہائی میں بیٹھ کر بھی آنسو بہا سکتا ہوں، مگر خدایا جب تو نے مجھے حسین سے آشنا کر دیا تو پھر لوگوں کو حسین سے بے خبر کیوں رہنے دوں؟ کیوں حسین کے دروازے پر لے کر نہ آؤں؟ کیوں نہ بتاؤں کہ حسین کی قدرت اور طاقت اتنی ہے کہ تم حسین کے نام پر ایک آنسو بہاتے ہو، خدا تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہے. کیوں حسین کی اس قدرت سے ان کو لا کے نہ جوڑوں کہ جہاں حسین کے دروازے پر آ کے ان کے دلوں کو جلا ملتی ہے؟ کیوں انہیں اس حسین سے نہ جوڑوں کہ جس کے دروازے پر آ کر ان کو عزت اور سربلندی ملتی ہے؟ کیوں اس حسین سے ان کو آشنا نہ کروں کہ جس کے دروازے پر آ کر پھر ذلت انسان کے نزدیک نہیں آتی؟ کیونکہ حسین عزتوں کے عطا کرنے والے. حسین علیہ السلام نے فقط اپنا جواب نہیں دیا تھا، حسین نے اپنے ساتھ شامل کیا تھا قیامت تک کے لوگوں کو بیعت کا جواب دیتے ہوئے، مثلی لا یبایعو مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. تو بس خدایا میں حسین جیسے میں آنا چاہتا ہوں. شیخ ابراہیم زکزکی نے کام کیا، یہ آیات عملی ہیں. بس حسین حسین تمام کی امام حسین علیہ السلام کا دسترخوان آج اور کل جو ہے وہ سمٹنے کی طرف آ رہا ہے، لیکن پہلے بھی بیان کیا آپ نے اکثر اس کو سنا، ہمارے دلوں میں غم حسین. ہم اگر کربلا نہیں بھی جا پاتے، اپنا رخ ہر شب جمعہ کم سے کم کربلا کی طرف کر کے کیا کہتے ہیں؟ السلام علیک یا وارث آدم صلی اللہ. ہماری ہر خوشی میں حسین شامل ہے، ہمارے ہر غم میں حسین شامل. نہ فقط خوشی اور غم کے اندر، وہ جو تیسرے دن کی گفتگو تھی آپ کے سامنے، پانی کا ہر گلاس ہمیں حسین کی یاد دلاتا ہے. ہر پانی کا گلاس جو آپ کے سامنے آتا ہے آپ اٹھا کر پیتے ہیں، یعنی کیا مطلب؟ یعنی حسین قربان جاؤں آپ کے تشنہ لبوں کے. عزیزوں آج کی شب شہادت ہے امام حسن عسکری ہے. میرے مولا کا آخری وقت نزدیک آیا، دشمن نے آپ کو زہر دے دیا گیا. زہر کا اثر یہ ہوتا ہے کہ زہر تیزی سے جسم میں پھیلتا ہے اور اس کے بعد انسان کے جسم کی رگیں سکڑنا شروع ہوتی ہیں. عزیزوں انسان ایسے عالم میں پیاس لگتی ہے، پانی طلب کرتا ہے.
امام پر بھی ایسی کیفیت تاری ہوئی. امام کا جو وقت گزرا انتہائی مشکلات میں گزرا عزیز، لیکن امام نے ایسا نس کر کے جب آخری وقت آیا ان کا غلام عقید کہتا ہے میں مولا کے سرحانے موجود تھا، مولا نے مجھ سے کہا کہ اے عقید مجھے پیاس لگ رہی ہے مجھے پانی لا کر. اللہ اکبر، یہ بھی کسی امام کی خوش نصیبی ہے کہ اس کے پاس کوئی ایسا موجود ہو جس سے وہ پانی مانگ سکے. پڑھ دیا میں نے مسائل کا شکر اللہ سے. امام نے پانی مانگا، عقید لے کر آیا، اس نے پانی رکھا، امام نے پانی کو پینا چاہا، امام کے ہاتھ کپ کپ آئے، پانی پیا نہیں گیا. امام نے عقید سے کہا عقید اس پردے کے پیچھے جاؤ، ایک بچہ ہوگا اسے بلا کر لے آؤ. عقید کہتا ہے میں گیا، میں نے دیکھا اس پردے کے پیچھے ایک مسلح بچھا ہوا ہے، مسلح کے اوپر 5 سال کا ایک بچہ ہے جو نماز کی حالت میں ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. پھر کہہ دوں یہ بھی ایک سعادت و خوش نصیبی ہے کہ کوئی کسی کو بلا سکے تو اس کے بلانے پر کوئی آ سکے. آپ حسین کو یاد کرتے ہوئے ایک جملہ کہتے ہیں، السلام علیک یا وتر المعتور، کربلا کے میدان میں اکیلے رہ جانے والے حسین آپ پر سلام. جب آپ یہ کہتے ہیں نا اکیلے رہ جانے والے حسین تو سوچا کریں یعنی کیا مطلب، یعنی اے حسین جس کے پاس نہ اکبر رہے نہ عباس رہے نہ اور محمد رہے نہ قاسم رہے، حد تو یہ ہے کہ 6 مہینے کا علی اصغر بھی نہ لگا. جنہوں آخری رات ہے دل کھول کے پرسا دیجئے گا، اور آج کی رات زمانے کے امام کے سامنے آنسو بہانے ہیں. امام حسین کا بھی پرسا ہے، امام حسین عسکری کا بھی ہے. عزیزان محترم بس وہ وقت آ گیا، امام نے کہا بلا کر لاؤ. عقید نے انتظار کیا، مولا کی نماز ختم ہوئی، عقید نے کہا آپ کو آپ کے بابا بلا رہے ہیں. امام کے تشریف لے کر آئے، امام عصر بیٹھ گئے اپنے بابا کے سامنے، اپنے ہاتھوں سے پانی کا پیالہ امام کو پیش کیا، امام نے اپنے لبوں کو تر کیا، مگر جو اذن خدا تھا عزیز و امام کی جان اس دنیا سے نکل گئی، امام کا بدن جو ہے وہ روح اس جسم سے نکل گئی، امام کی شہادت ہوئی. عزیز و امام زمانہ نے اپنے بابا کے اسی عالم کے اندر اسی حجرے کے اندر غسل کا اہتمام کیا، کفن کا اہتمام کیا. عزیز کو سوچئے گا امام کا سن 5 سال کا ہے، اگرچہ امامت کی بحث میں سن و سال کو کوئی دخل نہیں ہے، مگر ہم ظاہر پر گفتگو کر رہے ہیں کہ 5 سال کے سن و سال میں امام ایک جگہ سے پہنچ بھی گئے، اپنے بابا کے سرحانے بیٹھ بھی گئے، اپنے بابا کو پانی بھی پلا دیا، امام کی نگاہیں اپنے بیٹے پر پڑ رہی ہیں، سکون کی حالت میں اس دنیا سے جا رہے ہیں. امام نے جانے کے بعد اپنے بابا کو غسل بھی دیا، کفن بھی دیا، اور پھر جنازہ اٹھنے کی طرف آ گیا. عزیزوں یہی تو سید سجاد کی مشکل تھی، جب سید سجاد مقتل میں کھڑے ہوئے تھے زینب دیکھ رہی تھی بتیجے کا گیا حال ہے کہ گویا جسم سے روح نکل رہی ہو، زینب نے خود کو سواری سے گرا دیا تھا، اے میرے لال یہ کیسا وقت ہے. امام سجاد نے یہی کہا تھا پھوپھی اما بیٹا کیا کرے، جس کے سامنے اس کا بابا، ارے اس کے بابا کا لاشا پڑا ہوا ہو، مگر وہ اپنے بابا کو نہ غسل دے سکتا ہے نہ کفن دے سکتا ہے. بس عزیز و امام حسن عسکری کا جنازہ اٹھا، تاریخ کہتی ہے ابن الرضا کے نام سے مولا مشہور تھے، سامرہ میں آہو بکا مشہور ہو گئی، آہ ابن رضا اس دنیا سے چلے گئے، آہ ابن رضا اس دنیا سے چلے گئے. عزیز و امام حسن عسکری کو لے جایا گیا، مولا کو دفن کیا گیا. میں امام زمانہ کو آپ کی اپنی جانب سے پرسا پیش کروں، مولا آپ کو آپ کے بابا کا پرسا دینے یہ مومنین آئے ہیں، اے امام زمانہ آپ کو آپ کے بابا کی تسلیت پیش کرنے آئے ہیں، اے زمانے کے امام آپ نے اپنے بابا کو اس حالت میں دیکھا تھا کہ بابا تڑپ رہے تھے مگر آپ نے پانی پیش کر دیا تھا، لیکن اے زمانے کے امام ہمیں معلوم ہے آپ اپنے مولا حسین پر کیسے آنسو بہاتے ہیں، آپ نے اپنے جذب یاد کر کے یہی تو کہا سلام ہو میرا سوکھے ہوئے لبوں پر. بس آخری
بادشاہ بہن چاند جملے زیارت نہیں آگے، امام زمانہ کیا کہتے ہیں؟ اے میرے جد حسین، زمانے نے مجھے آپ کی نصرت سے محروم کر دیا، میں کربلا میں موجود نہ تھا جو آپ کا دفاع کرتا، مگر اب صبح اور شام آپ پر آنسو بہاؤں گا، آنسوؤں کے بدلے خون کے آنسو بہاؤں گا۔ عزیز زبان معصوم کا جملہ ہے، تفسیر بھی اسی کے حوالے ہے، مگر سوچتے ہیں کون سا وہ مقام ہے جہاں زمانے کا امام خون کے آنسو بہاتا ہے۔ آخری شب ہے، پرسا دیجیے دل کھول کر، عزیز و شاید امام کی مد نگاہ وہی منظر ہو جب امام سجاد سے پوچھا گیا، مولا سب سے زیادہ کڑا امتحان کہاں تھا؟ سید سجاد نے علی اکبر کے جگر کا ذکر نہ کیا، سید سجاد نے عباس کے بازوؤں کا تذکرہ نہ چھیڑا، سید سجاد نے قاسم کا ذکر نہ کیا۔ ارے سید سجاد نے کہا الشام، شام کی منزل سب سے زیادہ کڑی منزل تھی، شاید زمانے کا امام بھی شام کی منزلوں کو یاد کر کے کہتا ہو خون کے آنسو بہاتا ہوں جب مجھے میری جدہ زینب حرم حرمِ بغیر ودا کے یزید کے دربار میں کھڑی نظر آتی ہے، جب سوچتا ہوں ارے زینب دربار یزید میں کھڑی تھی، ظالم اشارہ کر رہا تھا آج ہی زینب بنت علی، شاید امام کہے میں اس شام کو یاد کر کے خون کے آنسو بہاتا ہوں جہاں سید سجاد اپنی بہن کے لاشے پر کھڑے تھے، حسرت سے آنسو بہا رہے تھے، جسے سب سے زیادہ آرزو تھی وہی بہن رہ گئی۔ اجرک اللہ، زمانے کا مولا پرسا دیتا ہے، سلام ہو ان سروں پر کہ جنہیں نیزوں پر بلند کیا گیا، سلام ہو ان رخساروں پر جو خاک آلود ہو گئے۔ اگلا آخری جملہ امام کہتے ہیں، السلام علی المغسل بدم الجراح، اے عزادار ہم کہتے ہیں امام حسین کو غسل نہیں ہوا۔ نہیں آپ زمانے کے امام سے سنو، امام کہتے ہیں میرے جد کو غسل دیا گیا تھا، مگر کیسا غسل تھا؟ السلام علی المغسل بدم الجراح، ارے سلام ہو اس پر جس نے اپنے زخموں سے بہتے ہوئے خون سے اپنا غسل کیا، سلام ہو ان جسموں پر جنہیں تماچوں سے